ابواب تقصیر الصلاۃ،
نماز قصر کرنے کا بیان، قصر کم کرنے کو کہتے ہیں، کمی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. حدیث رہے گی ہماری 1080. قصر کے معنی کیا ہے؟ قصر کے معنی ہوتے ہیں کم کرنا، اور یہاں پر قرآن میں جب قصر کا ہم پڑھتے ہیں یا حدیث میں اس ٹرم کو پڑھتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ حالت سفر میں 4 رکعت والی فرض نماز کو کم کر کے 2 رکعت پڑھنا مراد ہے. اور ہجرت کے 4th سال قصر کی اجازت دی گئی یا نازل ہوئی. مغرب اور فجر کی فرض نمازوں میں قصر نہیں ہے. ایون فجر کی جو 2 فرض پڑھی جاتی ہے سفر میں تو اس کے ساتھ 2 سنت بھی پڑھی جائے گی، مغرب کی 3 کی 3 پڑھی جائے گی. اور ایسے سفر میں قصر جائز نہیں جو سفر گناہ کی نیت سے کیا جائے. کوئی مسلمان ہو کر چوری کرنے یا زنا کرنے کے لیے سفر کرے تو اس کے لیے قصر کی اجازت نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اگر اس کو اتنا علم ہوتا تو وہ اتنا برے کام کرتا ہی کیوں. اور قرآن میں ہم کو آیت ملتی ہے سورہ نساء 101، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. یعنی اگر حالت سفر میں تم کو کافروں کی طرف سے خوف ہو تو اس وقت نماز قصر کرنے پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اسی بنا پر صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، وہ تو خوف کے زمانے کا معاملہ تھا، اس لیے نماز قصر کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن اب تو امن کا زمانہ ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا صدقہ ہے، اسے قبول کرو. یعلی بن امیہ کہتے کہ میں نے حضرت عمر سے اس آیت کے بارے میں کہا، اب تو لوگ امن میں ہیں، پھر قصر کا کیا معنی؟ اس پر آپ نے بتلایا کہ مجھے بھی تم جیسا تردد ہوا تھا، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے فرمایا کہ اب سفر میں نماز قصر کرنا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، بس مناسب ہے کہ اس کا صدقہ قبول کرو. تو حدیث سے واضح ہو گیا کہ اب نماز قصر کرنے کے سفر میں دشمن سے خوف کی قید نہیں ہے. بعض اوقات یعنی جب آپ سفر میں ہوتے ہیں آپ کو امن حاصل ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ فرض نماز قصر کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے لیے رسول اکرم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز قصر کیا کرتے تھے. ابھی تو آپ لوگوں نے بہت دفعہ یہ آیت سنی ہوگی کیونکہ ہر طرف مجھے لگتا ہے شاید سیرت کے پروگرام چل رہے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بہترین نمونہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. سبحان اللہ، کتنا ہمارا دین آسان ہے نا، آپ بولیے کہ کتنی ہمارے لیے سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، فیسلٹیز ہم کو دی جا رہی ہیں. اور جو لوگ کہتے کہ اچھا دین مشکل ہے، پتہ نہیں کہاں سے وہ لے کر آتے ہیں اس بات کو، یا کہاں کیسے ان کی عقل کو کیا ہوا ہے. دین تو بہت ہی آسان ہے، اور فقہ ہمارے دین کا سب سے خوبصورت سبجیکٹ، سب سے خوبصورت ٹاپک ہے. یقین جانیے مجھے تو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، مجھے اگر 24 گھنٹے بھی اس کے بارے میں پڑھنے اور پڑھانے کے لیے کہا جائے تو میں تیار ہوں. الحمدللہ واقعی میں اتنا خوبصورت یہ سبجیکٹ ہے، اس سے ہمارے دین کی جو فلیکسیبلٹی ہے، یعنی جو فرائض کو چھوڑ کر، فرائض اور عقائد کو چھوڑ کر بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اب ہمارا یہ دین قیامت تک کے لیے ہے. اب کوئی رسول نہیں آنے والا، کوئی کتاب نہیں آنے والی، تو ظاہر سی بات ہے کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے تمام مسائل کا حل قرآن اور سنت میں موجود ہے، جس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں. یہ جو فقہ ہمارا سبجیکٹ ہے تو تمام مسائل کے حل اسی میں سے ہم نکالیں گے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ سفر میں نماز قصر کرنا واجب ہے یا سنت ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. امام شافعی، امام مالک بن انس اور اکثر علماء نے قصر کرنے اور پوری پڑھنے ہر دونوں کو جائز قرار دیا ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قصر کرنا افضل ہے. اور ان لوگوں کی دلیل بہت سی احادیث ہیں جو ابھی اوپر بھی پڑھی جا چکی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ صحابہ کرام رسول اکرم کے ساتھ سفر کرتے، ان میں بعض لوگ قصر کرتے اور بعض نماز پوری ادا کرتے، بعض ان میں روزہ رکھتے اور بعض روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور ان میں آپس میں کوئی ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرتا. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ بھی کتنی بڑی سہولت ہے. آپ دیکھیں کہ ایک چیز جس کے دونوں حل ہو سکتے ہیں، ایک مسئلہ جس کے دو فتوے ہو سکتے ہیں اور دونوں جائز اور درست ہو سکتے ہیں. اور عثمان رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی سفر میں پوری نماز ادا کرنا منقول ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا کبھی ان کو لگا ہو کہ سفر آسان ہو تو انہوں نے پوری نماز پڑھ لی ہو، لیکن جب وہ رسول اکرم کے ساتھ تھے تب تو انہوں نے نماز قصر ہی ادا کی تھی. تو بعض علماء قصر کو واجب کہتے ہیں، جن میں علی رضی اللہ عنہ، جابر اور ابن عباس وغیرہ داخل ہیں. اور امام مالک کا اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے. اور کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ سفر میں قصر ہی کو لازم پکڑیں، حالانکہ یہ واجب نہیں ہے، پھر بھی اتباع سنت کا تقاضا یہی ہے کہ سفر میں قصر کیا جائے، مکمل نماز سے پرہیز کیا جائے. جیسے کہ عثمان رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی تاویل پیش کرنا مناسب نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے میل کا سفر ہو تو آپ قصر کریں گے اور کب قصر کریں گے. جیسے کہ ابھی کچھ لوگ، کسی کا سوال آیا تھا اس بات پر، لاسٹ ٹائم بھی کسی نے شاید سوال کیا تھا نا، کہ کچھ لوگ بحث بھی کرتے ہیں کہ اچھا سفر شروع کرنا ہے، ابھی سفر شروع نہیں کیا، اور اپنے گھر سے ہی نماز قصر کر لیتے ہیں، یا کچھ لوگ اپنے ہی شہر کے اسٹیشن پر یا اسٹینڈ پر نماز قصر کرتے ہیں. تو جب آپ مسافر نہیں ہیں تو نماز قصر کیسے ہوں گی؟ آپ بھلا بتائیے، نماز قصر کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ آپ مسافر ہوں، اور مسافر وہ ہوتا ہے جب وہ اپنی شہری حدود سے باہر نکل جائے. لکھنے یہ ڈیفینیشن کہ مسافر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، جب مضافات شروع ہو جائیں تب وہاں سے وہ نماز قصر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پوری نماز پڑھی ظہر کی، اور جب ذوالحلیفہ پہنچے جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، تو چونکہ وہ مدینہ سٹی سے باہر تھا ذوالحلیفہ کا مقام، تو آپ نے وہاں پر عصر کی قصر پڑھی. یہ سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے لیے. تو اپنے گھر سے آپ قصر نہیں کریں گے، یا اپنے گھر میں قصر نہیں کریں گے، جب شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں گے تب قصر کریں گے. اچھا سفر کتنے میل کا ہو؟ تو میل ہمیں نہیں پتہ چلتی، کسی بھی حدیث سے واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے، مختلف صحابہ سے مختلف ڈسٹنس منقول ہے، کوئی 3 میل کہتا ہے، کوئی 9 میل کہتا ہے، کوئی 8 میل کہتا ہے، کوئی 48 میل کہتا ہے، الگ الگ ڈفرنٹ. تو اس کی سب سے اچھی ڈیفینیشن یہ ہے، آپ دیکھیں جب بھی اس طرح سے آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ آپ کا سفر کتنا بھی چھوٹا ہو، لیکن اگر آپ کی شہر کی حدود سے باہر نکل گئے اور ایسا علاقہ ہو جو جنگل جیسا علاقہ ہو، یا صحرا ہو، یا کھیت ہو، کھلیان ہو، یعنی جہاں پر گھر نہ ہو، سٹی کے اثر نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی نزدیک ہو. جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دیہات، کچھ قصبے شہر سے بہت قریب ہوتے ہیں، بس آدھے گھنٹے کے راستے پر سمجھیں، لیکن چونکہ بیچ میں ایسا ایریا موجود ہے جہاں پر کوئی سٹی نہیں ہے، کوئی گھر آباد نہیں ہے، تو اب آپ نے وہ مضافات کراس کر لی تو سمجھے آپ دوسرے شہر میں آ گئے، تو آپ قصر کر سکتے ہیں. میل یعنی کتنا سفر طے کیا، کتنے مائلس آپ کراس کر چکے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. اچھا ایک تو تھا کتنا لمبا راستہ ہو، دوسرا کتنی مدت کے لیے آپ سفر کریں گے تو قصر کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ 2 اہم چیزیں ہیں. تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میل کے تعلق سے بھی ڈفرنٹ رائے ہے اور اس معتدل رائے کو لیا جائے، اور دنوں کے تعلق سے بھی مختلف رائے ہے، اس میں بھی معتدل رائے کو لیا جائے. میل کے تعلق سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کتنے مائلس پر الگ الگ علماء کا قول ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ قصر کے تعلق سے صحیح ترین حدیث، جن لوگوں نے 3 میل کو نہیں مانا انہوں نے اس حدیث کو سفر نہیں بلکہ ابتدائے سفر پر محمول کیا ہے، رکھا ہے. یعنی یہ مراد ہے کہ جب مسافر کا سفر طویل کے لیے ہو یا اس کا دور جانے کا ارادہ ہو اور وہ 3 میل پہنچ جائے اور نماز کا وقت آ جائے تو پھر وہ قصر کر لے. ٹھیک ہے، جب رسول اکرم حج کے لیے نکلے تو آپ نے مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھی اور ذوالحلیفہ میں پہنچ کر 2 رکعتیں ادا کی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جیسے ممبئی ہے، بامبے ہے، یا کراچی کو لے لیں آپ، یا کوئی بھی بڑا شہر لے لیں، آپ کے حساب سے بڑا شہر لے لیجیے آپ. ٹھیک ہے، نیو یارک بھی لے سکتے ہیں آپ. اب اگر شہر ہی اتنا بڑا ہو کہ شہر کے اندر ہی آپ گھومتے ہو تو 3 میل سے بھی زیادہ کا سفر ہو، راستہ ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ کا میکہ شہر کے ایک کونے میں ہو اور سسرال دوسرے کونے میں ہو، تب پھر اپنے ہی شہر میں تو آپ قصر نہیں کر سکتے، چاہے وہ 3 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہو. تو اگر آپ سٹی میں جا رہے ہوں اور آپ کو جانے کے لیے 1-2 گھنٹے بھی لگ جائے تب بھی آپ قصر نہیں کریں گے پھر، کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے شہر میں ہیں. اور کچھ علماء 48 میل یعنی 48 میل کو کراس کرنے کے بعد قصر کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور جس کو 3 فرسخ بھی کہا گیا ہے، یعنی جو 48 میل کے بنتے ہیں. سفر کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر آپ اپنی شہری حدود سے باہر نکل جاتے ہیں اور مضافات آتا ہے تو آپ قصر کر سکتے ہیں، آپ پر ڈیپینڈ ہے یہ. اب کتنے دن کے لیے آپ قصر کریں گے، یعنی آپ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں تو قصر کریں گے، امام شافعی اور امام مالک کا کہنا ہے کہ جب کہیں چار دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو پوری نماز پڑھیں، آپ تین دن کے لیے جا رہے تو قصر کر سکتے ہیں، اگر آپ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہیں کہ آپ چار دن رکیں گے تو آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ حنفیہ کے نزدیک 15 سے کم میں قصر کرنا ہے، زیادہ ہو تو پھر پوری نماز پڑھیں، یعنی اگر آپ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر آپ 15 دن کے لیے جا رہے ہیں تو آپ قصر کریں گے، لیکن اب اگر 16 یا اس سے زیادہ دن کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ جاتے سے پوری نماز پڑھیں گے۔ اور امام احمد بن حنبل اور داؤد کا مذہب ہے کہ چار دن سے زیادہ دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پوری نماز پڑھیں گے، اور اسحاق ابن راہوے جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں 19 دن سے کم قصر بتلاتے ہیں اور زیادہ کی صورت میں نماز پوری پڑھنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ گئے تھے تو آپ نے وہاں پر 19 دن قیام کیا تھا، اس بنا پر حافظ ابن حجر اور دوسرے کچھ علماء 19 دن پر قصر بتاتے ہیں کہ 19 دن کے لیے آپ جا رہے ہیں کہیں تو آپ قصر کریں گے، لیکن آپ پہلے سے ڈیسائیڈیڈ ہیں کہ 20 ڈیز آپ رکیں گے یا 21 ڈیز اس کے علاوہ جتنے بھی زیادہ، تو پھر آپ پہلے سے پوری نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی الگ الگ اوپینین ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ مسافر ہیں، جب اگر آپ کہیں جا رہے ہیں چاہے آپ 6 مہینے بھی کہیں ٹھہر گئے ہوں لیکن آپ کا کام ہوتا نہیں آ رہا ہے اور آپ ڈاماڈول ہیں، آپ کو کنفرم نہیں ہو رہا کہ آپ کا کام کل ہو جائے گا تو آپ کل چلے جائیں گے سفر سے واپس، تو چونکہ آپ تردد کا شکار ہیں اور جانا ہے جانا ہے، نہیں جانا ہے نہیں جانا ہے، ہو جائے گا تو جائیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں جائیں گے، تو ایسے الجھن کا شکار ہے، تو اس صورت میں آپ 6 مہینے تک بھی قصر کر سکتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن عمر کا اس پر عمل ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب آپ کہیں سفر پر جا رہے ہوں اور آپ کے پاس بیگ ہو اور آپ نے بیگ سے سامان نہیں نکالا اور آپ کا سامان بیگ ہی میں ہے تو مطلب آپ تھوڑے ہی دن کے لیے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ قصر کریں گے۔ جہاں آپ اپنا سامان بیگ کھول کر الماریوں میں رکھتے ہیں تو کہتے کہ پھر وہ سفر نہیں ہوگا، بلکہ آپ ٹھہرنے کی نیت سے گئے ہیں تو آپ پھر قصر نہیں کریں گے۔ واللہ عالم، یہ ڈفرینٹ الگ الگ اوپینین ہے لوگوں کے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عوانہ وضاح یشکری نے، اور ان سے عاصم احول اور حسین سلمہ نے، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر 19 دن ٹھہرے اور برابر قصر کرتے رہے، اس لیے 19 دن کے سفر میں ہم بھی قصر کرتے رہتے ہیں اور اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو پوری نماز پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس کا یہی موقف تھا۔ ٹھیک ہے، تو 4 رکعت والی نمازیں جو ہیں وہ سفر میں 2 رکعت ہو جائیں گی، اور مسافر اگر کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لے تو جتنے دن تک ٹھہرنے کی نیت کرے وہ قصر کر سکتا ہے۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے، اور انہیں کہا کہ مجھ سے یحیی بن نبی اسحاق نے، اور انہیں انس رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ ہم مکہ کے ارادے سے مدینہ سے نکلے تو برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-2 رکعت پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا مکہ میں کچھ دن قیام بھی رہا تھا، تو اس کا جواب انس نے یہ دیا کہ 10 دن تک ہم وہاں ٹھہرے تھے۔ ٹھیک ہے، تو راستے میں بھی قصر ہوتی رہی اور وہاں پر وہ 10 دن تھے تو وہ قصر کرتے رہے۔ منا میں نماز قصر کرنے کا بیان۔ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ نے عبیداللہ عمری سے بیان کیا، کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے ساتھ منا میں 2 رکعت یعنی 4 رکعت والی نمازوں میں قصر پڑھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ان کے شروع کے دور خلافت میں 2 ہی رکعت پڑھی تھی، لیکن بعد میں آپ نے پوری پڑھی تھی۔ تو رسول اکرم نے منا میں امن کی حالت میں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی تھی، اور نیچے والی حدیث میں بھی یہی ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود سے اس کا ذکر کیا گیا کہ عثمان بن عفان نے منا میں 4 رکعت نماز پڑھائی تو انہوں نے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا، پھر کہنے لگے میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی میں نے 2 رکعت ہی پڑھی ہے، اور عمر بن خطاب کے ساتھ بھی 2 ہی رکعت پڑھی تھی، کاش میرے حصے میں ان 4 رکعتوں کی بجائے 2 مقبول رکعتیں ہوتی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منا میں تو جو بھی لوگ جائیں گے وہ قصر ہی ادا کریں گے، کیونکہ یہ رسول اکرم کا معمول تھا، آپ نے قصر ہی ادا کی تھی، اور ابو بکر اور عمر کا بھی یہی معمول تھا، حج کے ارادے سے جاتے اور حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے منا میں بھی قیام کرتے، اور یہاں چونکہ سفر کی حالت میں ہوتے تھے اس لیے قصر کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کا ہمیشہ یہی معمول تھا کہ منا میں قصر کرتے تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں شروع کے دور میں یہی کیا، لیکن بعد میں جب پوری 4 رکعتیں آپ نے پڑھی تو ابن مسعود نے اس پر سخت ناگواری کا اظہار کیا، اور دوسری روایتوں میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی پوری 4 رکعت پڑھنے کا عذر بیان کیا تھا، جس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن قیام کیا تھا؟ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے وہب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ایوب نے اور ان سے ابو العالیہ برا نے اور ان سے ابن عباس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر تلبیہ کہتے ہوئے ذوالحجہ کی چوتھی تاریخ کو مکہ میں تشریف لائے. پھر آپ نے فرمایا کہ جن کے پاس حدی نہیں ہے وہ بجائے حج کے عمرہ کی نیت کر لیں, عمرہ سے فارغ ہو کر حلال ہو جائیں, پھر حج کا احرام باندھے یعنی حج تمتع کا جن لوگوں نے قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا تھا. تو اس وجہ سے تو چونکہ آپ 4th ذوالحجہ کو مکہ پہنچے تھے اور 14th کو آپ واپس ہوئے تھے تو مدت ٹوٹل وہاں پر کل 10 دن ہوئی اور مکہ میں صرف 4 دن رہنا ہوا, باقی تمام دن منیٰ میں یا عرفات میں گزارے. تو اسی لیے امام شافعی امام احمد بن حنبل اس بات کے قائل ہیں کہ 4 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کرے تو پوری نماز پڑھے اور 4 دن تک قصر کرتا رہے. اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ 21 نمازوں تک, پچھلی روایت جس میں آپ کا قائم 21 دن مذکور ہے یہ فتح مکہ کے تعلق سے ہے. تو اس میں ڈفرینٹ کی رائے ہے, کچھ کہتے ہیں کہ 19 دن اور کچھ کہتے ہیں کہ 4 دن. تو قصر کے لیے آخری حد کیا ہے؟ پھر حافظ ابن حجر عسقلانی اور امام بخاری کی جو رائے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 19 دن 19 ڈیز مکہ میں قیام فرمایا اور آپ نماز قصر کرتے رہے, تو یہ آخری حد ہے. اگر اس سے زیادہ ٹھہرنے کا فیصلہ ہو تو نماز پوری پڑھنی ہوگی, اور اگر کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور تردد میں ہے کہ آج کل کرتا رہ جائے تو پھر جب تک وہ اس حالت میں رہے گا قصر کرتا رہے گا. اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 20 دن تک مقام کرتے رہے اور نماز قصر ادا کرتے رہے. آپ نے امت کے لیے نہیں فرمایا کہ امت میں سے اگر کسی کا اس سے بھی زیادہ کہیں حالت سفر میں اقامت کا موقع آ جائے تو وہ قصر نہ کرے, ایسا آپ نے کہیں نہیں فرمایا. بس جب کوئی شخص سفر میں کسی جگہ بحیثیت وطن کے نہ اقامت کرے اور نہ وہاں اقامت کا عزم ہو مگر آج کل میں تردد میں رہے تو اس کی مدت اقامت کم ہو یا زیادہ وہ بہرحال سفر کے حکم میں ہے اور نماز قصر کر سکتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی شخص کہیں جا رہا ہو اور اس کا وہاں مسلسل قیام کا ارادہ نہ ہو اور اس کا کام بھی کمپلیٹ نہ ہو, اس کو معلوم نہیں کہ کتنے دن تک کام کمپلیٹ ہوگا, تو وہ اتنے دن تک قصر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تردد کا شکار ہو اگر تو. اب نماز کتنی مسافت میں قصر کرنی چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور ایک رات کی مسافت کو بھی سفر کہا ہے, اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس 4 برد یعنی تقریباً 48 میل کی مسافت پر قصر کرتے اور روزہ بھی افطار کرتے تھے. یہاں پر دو باتیں بیان ہوئی ہیں کہ ایک یہ کہ سفر میں 4 رکعت نماز کو قصر کرے یعنی 2 رکعت پڑھے, دوسرے مسافر اگر کہیں زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے وہ قصر کر سکتا ہے. اور امام شافعی امام احمد اور مالک کا یہ مذہب ہے کہ جب کہیں 4 دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو نماز پوری پڑھے, اور 4 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو قصر کرتا رہے. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 15 دن سے کم میں قصر کرے, 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو تو پوری نماز پڑھے. اور اسحاق ابن راہوے کا یہ کہنا ہے کہ 19 دن سے کم میں قصر کرتا رہے, 19 دن سے یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو تو پوری نماز پڑھے. اور امام بخاری کا بھی یہی کانسیپٹ معلوم ہوتا ہے. اب یہاں پر امام بخاری نے نکالا ہے کہ سفر کے لیے کم سے کم ایک دن رات کی راہ ضروری ہے, اور حنفیہ کے نزدیک 3 دن کی مسافت کو سفر کہا گیا ہے. سفر میں جب اختلاف ہے کہ کتنا سفر ہو تو عرف عام میں جس کو سفر کہا جائے جس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. اور امام شافعی امام مالک اور امام اوزائی کا یہ قول ہے کہ 2 منزل سے کم میں قصر جائز نہیں, اور 2 منزل 48 میل ہوتے ہیں, 1 میل 6000 ہاتھ کا, 1 ہاتھ 24 انگل 6 جو کا. تو بہرحال یہاں پر سفر کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ سفر کی حالت میں ہوں, اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں تو وہ سفر پھر سفر ہوگا. ہم سے اسحاق ابن راہوی نے بیان کیا, انہوں نے ابو اسامہ سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ سے عبیداللہ عمری نے نافع سے حدیث بیان کی تھی کہ ان سے عبداللہ بن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا تھا کہ عورتیں 3 دن کا سفر ذی رحم محرم کے بغیر نہ کریں. تو یہاں پر وہ سفر کی اثر میں مسافت کو لائے ہیں کہ 3 دن کا. تو کچھ کہتے کہ سفر کا اطلاق 3 دن کے سفر پر ہوتا ہے, جبکہ اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو 3 دن میں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. نہیں, یہاں سے اگر ہم مکہ یا جدہ جاتے ہیں بائی ایئر تو 2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, تو کیا اب ہم اس کو سفر نہیں کہیں گے؟ ضرور سفر کہیں گے. تو لہٰذا سفر میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل چکے ہوں اور وہ آپ پر سفر کا اطلاق ہوتا ہو. جب آدمی سفر کی نیت سے اپنی بستی سے نکل جائے تو قصر کرے. علی بن ابی طالب کوفہ سے سفر کے ارادے سے نکلے تو نماز قصر کرنی اسی وقت سے شروع کر دی جب ابھی کوفہ کے مکانات دکھائی دے رہے تھے, اور پھر واپسی کے وقت بھی جب آپ کو بتایا گیا کہ کوفہ سامنے ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تک ہم شہر میں داخل نہ ہو جائیں نماز پوری نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اسی کا پتہ چلے علی رضی اللہ کے عمل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گئے تھے, لیکن اگر پیچھے پلٹ کر دیکھے تو مکانات نظر آ رہے تھے لیکن شہر ختم ہو چکا تھا, تو انہوں نے وہاں سے قصر کی. اور جب واپس آئے اور ابھی ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن مکانات دور سے نظر آ رہے تھے, انہوں نے وہاں پر بھی قصر کی. اور ذوالحلیفہ والی حدیث سے بھی یہی بات پتہ چلتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو ظہر کی 4 رکعت پڑھی, اور جب ذوالحلیفہ پہنچے تو عصر کی 2 رکعت پڑھی. تو دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جب سیریا ان شام کے علاقے کے سفر کے لیے نکلے تھے ارادے سے, تو آپ نے کوفہ چھوڑتے ہی قصر شروع کر دی. اسی طرح واپسی میں کوفہ کے مکانات دکھائی دے رہے تھے لیکن شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے, اس وقت تک بھی آپ نے قصر کیا. جب کوفہ بالکل قریب آ گئے تو کہا کہ اب ہم نماز پوری پڑھیں گے, یا جب ابھی آپ شہر میں داخل نہیں ہوتے تو کہا تھا کہ ابھی ہم قصر کرتے رہیں گے جب تک شہر میں داخل نہیں ہو جاتے. اور رسول اکرم بھی جب حج کے سفر کے لیے جا رہے تھے تو ظہر کے وقت تک آپ مدینہ میں تھے, تو آپ نے پوری نماز شروع کی. جب سفر شروع کر دیا ذوالحلیفہ پہنچے اور عصر کا وقت آ گیا تو وہاں آپ نے عصر کی 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھی, اور ذوالحلیفہ مدینہ سے صرف 6 میل پر ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسافر جب اپنے مقام سے نکل جائے تو قصر شروع کر دے, یہی باب کا مطلب ہے, یعنی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے. تو ہم سے عبداللہ بن محمد مسند نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے سفیان بن عوینہ نے زہری سے بیان کیا, ان سے عروہ نے, ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ پہلے نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھی, بعد میں سفر کی نماز تو اپنی اسی حالت پر رہ گئی, البتہ حضر کی نماز پوری 4 رکعت کر دی گئی. زہری نے بیان کیا کہ میں نے عروہ سے پوچھا کہ پھر خود عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیوں نماز پوری پڑھی تھی, انہوں نے اس کا جواب دیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی جو تاویل کی تھی وہی انہوں نے بھی کی. تو اصل میں ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ جو بہت سے نئے نئے لوگ حج کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے, تو عثمان رضی اللہ عنہ یا عائشہ رضی اللہ عنہ کا اوپینین یہ تھا کہ کہیں یہ لوگ نماز کو 4 کی بجائے 2 نہ کر لیں, تو اس وجہ سے انہوں نے احتیاطاً 4 پڑھی تھی. واللہ عالم. مغرب کی نماز سفر میں بھی 3 ہی رکعت ہیں. ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی زہری سے, انہوں نے کہا کہ مجھے سالم نے عبداللہ بن عمر سے خبر دی, آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جب سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے, یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے. سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی جب سفر میں جلدی ہوتی تو اسی طرح کرتے تھے. اب یہاں پر جمع بین الصلاتین کا ذکر آ رہا ہے, یعنی 2 نمازوں کو جمع کرنا, جیسے کہ مزدلفہ والی حدیث سے ثابت ہے کہ مزدلفہ میں ابن عمر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ جمع کر کے پڑھتے تھے. سالم نے کہا کہ ابن عمر نے مغرب کی نماز اس دن دیر سے پڑھی تھی جب انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیماری کی اطلاع ملی تھی. چلتے ہوئے میں نے کہا کہ نماز یعنی وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن آپ نے فرمایا کہ چلے چلو. پھر دوبارہ میں نے کہا کہ نماز, آپ نے پھر فرمایا کہ چلے چلو. اس طرح جب ہم 2 یا 3 میل نکل گئے تو آپ اترے اور نماز پڑھی. پھر فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تیزی کے ساتھ چلنا چاہتے تھے اسی طرح کرتے تھے. عبداللہ بن عمر نے بھی فرمایا کہ میں نے خود دیکھا کہ جب رسول اکرم منزل مقصود تک جلدی پہنچنا چاہتے تو پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور آپ اس کی 3 رکعت پڑھا کر سلام پھیرتے, پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر عشاء پڑھاتے اور اس کی 2 ہی رکعت پر سلام پھیرتے. عشاء کے فرض کے بعد آپ سنت وغیرہ نہیں پڑھتے تھے, آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر آپ کو کسی وجہ سے جلدی پہنچنا ہو تو آپ ڈیلے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ سفر میں ہو تو سفر کی بات کی جا رہی ہے, جمع بین الصلاتین ایک تو ہے اور جمع تقدیم جمع تاخیر, کہ آپ 2 نمازوں کو ملا دیں. ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ کے مغرب کو ڈیلے کر کے عشاء میں اس کو پڑھ لیں, یا پھر آپ سفر میں ہی ہوں تو عشاء کو پہلے کر کے آپ مغرب میں اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں طریقے جائز اور درست ہیں. اس کو جمع تقدیم جمع تاخیر کہتے ہیں. جمع تقدیم آپ نے آگے والی نماز کو پیچھے کر لیا, جلدی ملا لیا, اور تاخیر جو آپ نے ابھی والی نماز سے اس کو آگے بڑھا دیا, ڈیلے کر دیا. نفل نماز سواری پر اگرچہ سواری کا منہ کسی طرف ہو. ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالعلیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے معمر نے زہری سے بیان کیا, اور ان سے عبداللہ بن عامر نے, اور ان سے ان کے باپ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اونٹنی پر نماز پڑھتے رہتے خواہ اس کا منہ کسی طرف ہو. اس سے ثابت ہوا کہ نفل نماز سواری پر درست ہے, اسی طرح وتر بھی, اور سواری کا رخ قبلہ کی طرف ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں, جب نماز شروع کرتے وقت تھوڑی دیر کے لیے سواری کو ٹرن کر لیں قبلے کی طرف, بعد میں اس کو جدھر وہ جانا ہو جاتی رہے, لیکن یہ تو اس وقت پاسبل ہے جب سواری کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں. لیکن جب کوئی سواری کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہ ہو, جیسے ٹرین ہے, بس ہے, یا پھر ایروپلین ہے, اس صورت میں جدھر سواری جا رہی ہے ادھر ہی رک کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ادروائز نفل نمازوں کا سواری پر پڑھنا جائز ہے، اور فرض کے لیے سواری روک کر زمین پر اتر کر نماز پڑھنا زیادہ درست ہے. تو آپ لوگ بائی کار جا رہے ہوں اور کار آپ کے اختیار میں ہے تو آپ اس کو روک کر فرض نماز ادا کریں گے، لیکن آپ بس میں جا رہے ہیں تو بس آپ کے اختیار میں نہیں رہتی، ظاہر سی بات ہے تو دوسروں کے کنٹرول میں رہتی ہے، تو پھر آپ اس صورت میں جمع تقدیم جمع تاخیر کر سکتے ہیں. تو سواری پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے نفل ہو یا کبھی مجبوری ہو تو فرض بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اشارے سے بھی نماز آپ نے پڑھی تھی سواری پر، یعنی آپ پوری طرح جھک نہیں سکتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ پوری طرح سے قاعدے میں بیٹھنا اور قیام کرنا پاسبل نہیں تھا، تو جتنا ہو سکتا تھا اتنا جھک رہے تھے، پوری طرح سجدے نہ بھی کرے اشاروں سے نماز پڑھ رہے تھے. حدیث 1099 دیکھیے، ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ہشام نے یحییٰ سے، اور ان سے محمد بن عبد الرحمن بن صوبان نے، اور انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور جب فرض پڑھتے تو سواری سے اتر جاتے اور پھر قبلے کی طرف روک کر کے پڑھتے تھے. تو چونکہ سواری دیکھیں کنٹرول میں تھی تو اس سے کیا پتا چلا کہ پھر آپ اس کو روک کر، جب سواری آپ کے اختیار میں ہے تو اسے روک کر فرض نماز نیچے اتر کر زمین پر پڑھنی چاہیے، زیادہ اولا ہے، بہتر ہے، افضل ہے. اور اگلی حدیث میں کہ نفل نماز گدھے پر بیٹھتے ہوئے ادا کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی قسم کی سواری ہو، گدھا ہو، اونٹ ہو، کیونکہ پہلے زمانے میں خچر بھی سواری کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، تو رسول اکرم کو تو اونٹنی پر ہی پڑھتے دیکھا گیا ہے، لیکن انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ انہوں نے آپ کو ایک دفعہ گدھے پر بھی نماز پڑھتے دیکھا تھا. اور نفل نماز تو کوئی بغیر جھجھک کے پڑھی جا سکتی ہے سواری پر، فرض کے لیے بہتر ہے کہ اگر سواری آپ کے کنٹرول میں تو آپ اتر کر پڑھ لیں، اور منہ قبلے کی طرف کرنا فرض ہے نماز میں، اور فرض نماز کے لیے تو اسپیشلی، لیکن آپ سفر میں ہیں اور مجبوری ہے قبلہ پتہ نہیں چل رہا ہے یا آپ کا رخ کسی اور طرف ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم قبلے کی طرف رخ کر کے نیت کر لینی چاہیے اور پھر نماز شروع کرنی چاہیے. یعنی جب آدمی عاجز ہو یا خوف ہو یا نفل نماز ہو تو ان حالت میں یہ فرض اٹھ جاتا ہے کہ وہ قبلے کی طرف رخ کرے، ورنہ تو یہ بالاجماع فرض ہے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. سفر میں جس نے فرض نماز سے پہلے اور پیچھے سنتوں کو نہیں پڑھا، ہم سے یحییٰ بن سلیمان کوفی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے، اور کہا کہ مجھ سے عمر بن محمد بن یزید نے، کہ حفص بن عاصم بن عمر نے ان سے بیان کیا کہ میں نے سفر میں سنتوں کے متعلق عبداللہ بن عمر سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے آپ کو سفر میں کبھی سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اور وہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فرض کی دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور ابو بکر اور عمر اور عثمان بھی ایسے ہی کرتے تھے. اور حفص بن عاصم کہتے کہ مکہ کے سفر میں میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا، آپ نے ظہر کی دو رکعت فرض نماز کا سر پڑھائی، پھر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سنت پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر میں سنتیں پڑھوں تو پھر فرض ہی کیوں نہ پورے پڑھ لوں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سفر میں سنتیں نہیں پڑھی جاتی. ہاں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن سنتیں نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اگر سنتیں ہی پڑھنا ہے تو پھر فرض ہی پوری پڑھ لینا وہ زیادہ پھر اچھا ہے. اور فرض نمازوں کے بعد اور اول کی سنتوں کے علاوہ اور دوسرے نفل سفر میں پڑھنا، اور رسول اکرم نے سفر میں فجر کی سنتوں کو پڑھا ہے. ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے، ان سے عمر بن مرہ نے، اور ان سے ابن ابی لیلہ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی نے خبر نہیں دی کہ رسول اکرم کو انہوں نے چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا. ہاں ام ہانی کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اکرم نے ان کے گھر غسل کیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی تھیں، میں نے آپ کو کبھی اتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے. تو یہ سفر میں یہ نفل نمازیں پڑھنا ثابت ہوا، یہ عنوان سے ثابت ہے، نہیں آپ فتح مکہ کے وقت سفر میں تھے تب بھی آپ نے وہاں پر یہ نمازیں پڑھی تھی ہلکی پھلکی. اور عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے بیان کیا کہ انہیں ان کے باپ نے خبر دی کہ انہوں نے خود دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سفر میں نفل نمازیں سواری پر پڑھتے تھے، وہ جدھر آپ کو لے جاتی ادھر ہی صحیح. تو اس سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم کا سفر میں نفل پڑھنا ثابت ہوا، اس کے علاوہ چاشت کی نماز بھی ثابت ہوئی. اور رسول اکرم نے اگر زندگی میں ایک بار بھی کوئی کام کیا تو وہ سنت ہو جائے گا کام، یعنی امت کے لیے وہ سنت ہے. اور چاشت کے لیے تو ویسے اور بھی بہت ساری روایت موجود ہیں، لیکن ام ہانی نے اسی وقت کے دیکھنے کا بیان کیا ہے، ان کو دوسری دفعہ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا ہوگا. اور نماز چاشت ایکچولی فارسی کا لفظ ہے، صلاۃ الدہا اسی کو کہتے ہیں. تو ان تمام احادیث سے کیا بات پتا چلی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بھی ہے کہ حالت سفر میں آپ صرف فرض کی قصر رکعتوں پر اکتفا کرتے تھے، آپ سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے سفر میں وتر اور فجر کی سنتوں کے سوا کوئی اور نفل نماز ادا کی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہر دو کو سفر اور حضر میں برابر پڑھا کرتے تھے، یعنی فجر کی دو سنتیں آپ نے کبھی نہیں چھوڑی اور وتر بھی نہیں چھوڑی. اور علامہ ابن القیم نے ان روایت پر روشنی ڈالی ہے جن سے رسول اکرم کا حالت سفر میں نفل نماز ادا کرنا ثابت ہوتا ہے. اور امام احمد بن حنبل سے سفر میں نوافل کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ سفر میں نوافل ادا کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا بہتر اور مقدم ہے. الحمدللہ، تو یہ آپ کا یہاں تک کمپلیٹ ہوا قصر کے بیان میں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.